الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه شفعه الله في شرف أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ودخل والده ولبس والده التعليم يوم القيامة ذوقه أحسن من ذوق الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به أو كما قال عليه الصلاة والسلام حبيب الله سبحانه وتعالى بمعنى يمكن تكمل في أبناء في سبق خمس مرات اس طرح گویا کہ ان کے اعزاز و اکرام کی شکل اختیار کی گئی وہ اپنے سبق کو اپنے اساتذہ اپنے اولیاء اپنے اہل خاندان اور بزرگوں کے سامنے سنا کر گویا اپنا اعزاز ویسے ان کا حقیقی اعزاز تو اس وقت ہوگا جب خود باری تعالیٰ قیامت کے روز سے فرمائیں گے کہ رکھتے و رکھتے ہم آپ کو رکھتے ہو کی دنیا بھائی کا منزل ادا کا سیدا آخری آیت ان کا کرو تو قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا غرض तमाम उनका तुरंत फेरो सुनी और राज बाग को उसी तरह इतना सुकून के साथ ठहर ठहर कर पढ़ जैसा दुनिया के अंदर बड़ा करता तमाम उनको तुरंत फेरो सुनी ये पहले ही मजबूरी तमाम से बात की तो जानते हैं कि ये मानवीय समुदाय दस होगा इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया की जिंदगी में ये पढ़ते हिजरत की तकरीर के बाद कुरान पाक के पढ़ने का सिलसिला बराबर जारी रहना चाहिए उसमें कमी ना हो ये सिलसिला खत्म ना हो बराबर कुरान पाक का ये हक है कि उसको हर बार पढ़ा जाए रात और दिन के मुसलमान और साथ में حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ الکتاب فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار تو دو آدمی ایسے ہیں کہ جو اس قابل ہیں جو ان کے اوپر بس کشیا ہے اللہ تعالی نے ان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے حاصل ہونے کی تمنا کی جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی تربیت ہی فرماتے ہیں پر انسان کا ایک مزاج ہے جب کسی صاحب نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کی اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے کاش اسی کو عربی زبان میں بلتا اور انہوں نے اس کو رشت سے تعبیر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کی تربیت کے لیے تشریف لائے اس لیے آپ اپنی امت کو متوجہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی تمنا کرنی چاہیے ہم کو اپنی جو ہے بہت محدود سوچ اور فکر کی وجہ سے کسی کے پاس مال و دولت دیکھتے ہیں کسی کا معاملہ اچھا دیکھتے ہیں کسی کی کار اچھی دیکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کاش ایسی نعمت ہمیں بھی مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو بتلا رہے ہیں تو وہ کون سی نعمت ہے جس کو دیش سے تمنا کی جانی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی ایسے ہیں اس قابل ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کے متعلق اس کو دیکھ کر دیکھنے والا تمنا کرے اور یہ سوچے کاش ایسی نعمت ملے گی ان میں سے ایک کتاب ہے ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی وہ یقوم به آناء اللیل و آناء النہار اور وہ اللہ کا بندہ اس قرآن کو لے کر رات اور دن اسی میں مشغول ہے یقوم به میں سب کچھ آ رہا ہوں ایک آدمی باقاعدہ نماز کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کرے دن میں رات میں مقصد اسی طرح قرآن پاک کی لوگوں کو تعلیم دے اس کے الفاظ کی تعلیم دے اس کے معنی کی تعلیم دے اس کے معارف کی تعلیم دے سب کچھ اس کے اس پر عمل کا اہتمام کرے باقاعدہ سورہ حدیث نے یقوم به کی تشریح میں ان ساری چیزوں کو شامل کیا ہے گویا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے متعلق تمنا کی جانی چاہیے کہ آدمی اس کو دیکھ کر کے یہ سوچے کہ رشت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے میں تو یہ کہنے جا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی مستقل لگاؤ ہے اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے دن رات اس کا یہی مبتلا ہو اس کی تلاوت کا اس کے پڑھنے کا پڑھانے کا उसके मुताबिक और खूब कुछ समझने का उसके लिखे हुए मसाइल को समझाने का वो सारी चीजें उसके आ जाती और इसलिए
कोई दूसरा पेश कर सकता नहीं है। इतनी
ताकि माँ विष्णु बसा तो उस जैसी उस चीज को देखकर लोग उस नदी के ऊपर ईमान लावे, उसकी नबूवत को तस्लीम करें। वह लोगों को उस अलामत को और निशानी को देखकर उस मौजूदे को देखकर दिल में इस बात का यकीन हो कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी है, वह अल्लाह की तरफ से ये चीज बतौर निशानी को उसको दी गई। ध्यान के हर जमाने में नबियों को जो चीज जो मौजूदे दिए गए उस जमाने के हालात के सिखाने का और लोग उसको सीख करके उसके अंदर दर्जे कमाल हासिल करते, बड़ा आम रिवाज था उस जमाने में। जब अल्लाह को तो उसी जमाने के हालात और लोगों की के मुताबिक और वो अजहे की शक्ल इख्तियार कर लेते। वह जैसे जादूगर होता ऐसी जादू जैसी चीज थी इसीलिए अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और उससे मुतालबा किया कि बनी इसराइल को अपनी गुलामी से निकाल कर मेरे हवाले कर, और उसने कहा ये भी कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ। उसने मुतालबा किया हमारे पास कोई निशान का मलामत है, तो उन्होंने लाठी जमीन पर डाली और उसने सांप की शक्ल किया। अपने आप को जो है खुदा कहता था ना बिल्कुल ना, तो उसने देखा इनकी इनके इस मौजूदे और निशानी को देखकर लोग कहीं इनको मानने न लगते, इसलिए लोगों के जहन को हटाने के लिए उसने यू कहा ये तो जादू हो जाएगा। उसने कहा हम इनका मुकाबला करने के लिए जादूगरों को बुलाते हैं। तो जमाने में बड़े बड़े माहिर के जादूगर ये जादू और शहर थे, जहाँ फिरौन ने बाकायदा उसको बादशाह था अपनी बादशाह के बलबूते पर ऐसे बड़े बड़े जादूगरों को जमा किया और हजरत मूसा के मुकाबले के लिए बाकायदा उनको पेश किया गया। जब हजरत मूसा से कहा गया एक दिन मुकर्रर हुआ, लोगों में ऐलान हुआ फला जगह पर लोग जमा हो गया कि जादूगर वह इनका मुकाबला करेंगे। उस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत वो जादूगरों से कहा बोले तुम अपना कर्तव्य अपना जादू दिखलाओ। कुरान पाक में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर उन लोगों ने अपनी लाठियां और रस्सियां मैदान में फेंक दी और अपने जादू के जोर से ऐसा समा उन्होंने भागा जो लाठियां और रस्सियां थी लोगों को सांप की शक्ल में रेंगती हुई मालूम थी। ये मंजर देखकर आओ दशरथ ने नसीहत की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के अंदर एक खौफ और डर महसूस किया। क्या अल्लाह के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो डर दरअसल ये था अपने जादू के जोर से जो चीज पेश की है मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत की अलामत और निशानी के तौर पर जो चीज अता फरमाई है वो भी ऐसी है कि मैं लाठी को जमीन पर डालता हूँ वो लाठी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही काम तो इन लोगों ने भी किया अपने जादू के जोर से। अब अगर मैं अपनी नबूवत की अलामत के तौर पर और दावे के तौर पर लाठी जमीन पर डालूंगा और वो सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगी तो ये देखने वालों को क्या पता चलेगा, एक आवाम है पब्लिक है वो जैसे उन लोगों ने डाल ये जादू करें मुझे भी जादूगर सुनी उनको ये कमी नहीं है कि वो लोग कुछ कर रहे हो जान लो मेरी तरफ से जो कुछ बनाए वो एक मौजूदा वो लोग मौजूदा और जादू में कोई कमी नहीं करता ये सोचा इतना आप लाठी प्रदान सलाम जब अपनी लाठी जमीन के ऊपर फेंकी और उसने दही की शक्ल तैयार कर ली तो तमाम जानवरों ने तो अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डाली थी और उन्होंने सांप की शक्लें तैयार की उन सब को इसने निगल दिया ये मंजर देखकर इसलिए
जानते हैं
ان کو اس قابل بھی ان کی زبان گیا عربی زبان کو تو زبان باقی دوسری زبان اس کو گیا حکومت سے قابل کیا بلکہ عربی زبان میں جنتا تھا جو جنتا میں عربی ہے اور دوسری کو زبان فارسی آو رتن رتن کا تمام میں بڑبڑا ہے یعنی جیسے بیانی نیم کی حالت میں بڑبڑا ہے تو دوسری زبان کے بولنے کو یہ لوگ قابل کرتے تھے رتن اور عربی جو تربت پس گیا یہی ایک زبان ایسی ہے جس کو کوئی آدمی بولے تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھتا آخری زبان اس کا بھی نہیں آخری زبان نہیں کہیں گے پڑھ رہا ہے تمہارا یہ ان کو اپنی زبان جانی پر ایسا یہ تھا فخر تھا اور غرور تھا اور اس زمانے میں بڑے بڑے شعرا ماہرین بھی تھے جن کے جو قصیدے ہوا کرتے تھے جو معنیٰ لگتائے جاتے تھے محمد اللہ کے اوپر ان کی زباندانی کی حالت کے طور پر اس دور میں کتاب نے حضرت بھیجا اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب اپنی پسند کے دلائل کے اعتبار سے قرآن ایسا اعلیٰ درجے کا تھا باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان لوگوں کو مختلف انداز میں چہرے ایسی کتاب لاؤ ایسی دستور پہ لاؤ ایسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ یا ان کا ہی جو ظاہر کیا اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں معافی سنو ہمارا ہمیں پوچھا ہر زمانے اللہ تعالیٰ جو نبی بھیجا اس نبی کو اس کی نبوت کے علاوہ انشانی کے طور پر جو چیز معجزے کے طور پر دی گئی وہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایسی تھی جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے آگے حضور فرماتے ہیں بینما کان الذی یوحی وحی اوحا اللہ الیہ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری نبوت کلام کا نشانی کے طور پر بطور معجزہ جو چیز دی گئی وہ وحی یعنی قرآن تھا اللہ تعالیٰ بطور وحی پر نازل کیا فارجو ان کنا اکثر القائلین یوم القیامہ اور یہ ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا اور اس معجزے کو دیکھ کر لوگ مجھ پر ایمان لاتے رہیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد دوسرے نبیوں پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے اللہ کے مجلسین نے اور جو ہے سیرت گزاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنے کے لیے مستقل معاملات قائم کیے اور بہت سارے آپ کو لیکن وہ سارے معجزے وہ تھے جو آپ کے زمانے کو نہیں پہنچے یہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو آپ کے بعد قیامت تک باقی تو یہ باقی رہے گا اور اپنی اس معجزانہ شان کے ذریعے سے لوگوں کو بے چہرے کرتا رہے گا اور اسی کے نتیجے میں ہدایت کا جو سلسلہ جو ہے قائم ہوتا رہے گا قرآن پاک ہے وہ دراصل جو وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور معجزہ عطا فرمایا اور یہ کتاب ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا دنیا کے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی حضرت ابراہیم اللہ مدینہ والے صلاح و صلاح کے لئے دعا ہے اور آپ نے کعبت اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ سے مضبوط کعبت اللہ جو ہے پہلے فرشتوں نے بنایا اور قرآن نوح کے موقع پر اس کو اٹھا لیا گیا تھا اس کے بعد سے وہاں وہاں کعبت اللہ تھا وہاں بس ایک قلعہ تھا اندر اس کی دنیا میں قائم اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اللہ نبی نواز صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بنیادوں کو مکمل کر دوبارہ اس کی تعمیر کے لیے مقرر کیا بخاری شریف میں تو تفصیلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں یہی حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس کی تعمیر کریں گے چنانچہ तो अल्लाह के मंजूर हुआ, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को नहीं भेजी और हजरत जिब्रील को बाकायदा भेजा गया और उन्होंने आकर काबतुल्लाह की बुनियादें और उसका फाउंडेशन जो जमीन के अंदर छुपा हुआ था उसको खोद कर हजरत जिब्रील ने वो बुनियादें जाहिर की और उन्हीं बुनियादों पर हजरत इब्राहिम बेशक तो अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला और उनके दिलों के हाल से खुशी लाते आप अंदाजा लगाइए कि ये काम हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला के हुक्म से अंजाम दे रहे और बाकायदा इस काम की निगरानी के लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उनका सुपरविजन था निगरानी का, उनकी निगरानी ये काम। फिर भी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का और डर अल्लाह इससे मालूम हुआ कि दीन का काम करने वाले जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने काम के अंजाम देने के मामले में जो है वो किसी गुरु और फाखर का शिकार न हो, डरते रहे, मानो कि अल्लाह की बारगाह में हमारा यह अमल सबसे कबूल हासिल करता है या और फिर रब्बना वजअलना मुस्लिमीन और ऐसे बनाएंगे जो तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम हम करने वाले जो उम्र में मौजूद किया। इसका सवाब हजरत इब्राहिम अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इसी काबतुल्लाह की तामीर के मौके पर किया। राम भाई का अबूल रसी सम्मान मांगे और फरमाते हजरत इब्राहिम जिन्होंने तुमको मुस्लिम का नाम मतलब और फिर आगे इसी उम्मत की हिदायत के लिए एक रसूल भी मांगा। बाबा क्या हमारे परवरदिगार उस उम्मत के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भी भेज दियो, उस रसूल का काम क्या होगा ये भी अंदर बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने किन कामों को अंजाम देने के लिए भेजा, आपकी ड्यूटी क्या थी जो इस दुआ में है, और इसके अलावा कई जगहों पर अल्लाह ताला ने इन्हीं चीजों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकासिद मकसद के तौर पर जिक्र फरमाया। दुआ में है बाबा तीन रसूलों की हूँ यह तुम अलैहिम आया, ये हमारे परवरदिगार उन्हीं में से उनके अंदर एक रसूल भेजियो जो उनके सामने तेरी किताब की आयतों की तिलावत करेंगे। अल्लाह ताला उनकी मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह मार्ग कुरान के तमाम कुरान के अल्फाज की तालीम, आयतों की तिलावत यानी कुरान के अल्फाज की तालीम देंगे। बोया ये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजने के मकासिद में से और बड़ी मकसद जो है अल्फाज कुरान की तालीम। पहला हम ये हमारे यहाँ तीन शक्लों में होता है, हमारे आम तौर पर मकासिद का सिलसिला होता है, मकासिद के अंदर कुरान पाक देख कर पढ़ना सिखाया जाता है। یہ بھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد واسطہ میں سے ایک عظیم مقصد ہے. اور یہ تحفیظ القرآن کے جو سلسلے مکاتب میں عربی مدارس کے اندر ہیں وہاں قرآن پاک زبانی یاد کر کے سکھایا جاتا ہے. یہ بھی اسی تلاوت کے آیات کی ایک شرح ہے. اور تجوید و قرآن کے جو شعبے ہیں قرآن پاک کو صحیح اور ان کا صحیح سے پڑھنے کے لیے مستقل محنت کی جاتی ہے, جس کو شعبہ تجوید و قرآن سے مدارس میں قائم کیا جاتا ہے. یعنی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑی مشقت جب آپ کا وحی نازل ہوتی تو ویسے بھی وحی کے نازل ہوتے وقت آپ وحی کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا سرورتی علیہ کا قول فقیلہ اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے جا رہے ہیں. قرآن کا جو بھاری کہا گیا تقدیر یہ مانوی اعتبار سے بھی ہو حصے اعتبار سے سنا کے بخاری شریف کے اندر لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تھی ایسی اتنی تھی کہ کوئی امور اس سے آگے نہیں جا سکتا. بڑی قوی اور تیز رفتار لیکن اس مٹی پر سوار ہونے کی حالت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اپنی بیٹھ اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھتے. حالانکہ وحی زمین پر نہیں ہوتی, وحی تو نازل ہوتی تھی کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اس مٹی پر سوار ہیں, مگر آپ کے سوال ہونے کی وجہ سے وہ اتنا لوگ محسوس کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے وقت کیسا بول محسوس کرتے ہیں. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب سخت سردی کی راتوں میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پریشانی کے اوپر وحی کی شدت کی وجہ سے پسینہ اور پسینے کے قطرے آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح نکلنا چاہیے اور آپ کے چہرے انور سے آپ کے موتے سر انور کو جسے ہوا نہیں اور یہ حضرت سید کی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور حیات کے اندر عام طور پر وحی کے لکھوانے کی خدمت ان سے لیتے تھے تو کئی صحابہ سے لی گئی ہے. تو وہاں بخاری میں روایت موجود ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نازل ہوئی لا یستویون من المؤمنین بل مجاہدون فی سبیل اللہ. تو یہ آیت جب نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور اجروں کا ثواب کرتے ہیں. ان کی آیت نازل ہوئی حضرت زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا نہیں ہے اور آپ نے کہا تو یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جہاد کے لیے جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ جو گھروں کو بیٹھے جیسے گھر ہوں گے. تو حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا تھے صحابی تھے وہ اس مجلس میں موجود تھے. یہ سن کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں, نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو گھروں کو بیٹھے جیسے وہ جہاد شرکت کرنے والے بھاگ نہیں ہوتے. میں آپ ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور جو ہے اسی چوری وہی کہنا بھی لائف دنیا ویرو پوری دھرم ویرو پوری دھرم تین کرمے ہیں وے پوری اور ویرو پوری وہ جو معذور نہیں ہے وہ گھروں پر بیٹھے رہتے وہ چاہتے ہیں بڑا ہوں تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح بیٹھا ہوا تھا اس وحی کے نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میرے نام پر پڑا تو میں نے ایسا بوجھ محسوس کیا کہ میرے اوپر وہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور میرے نام چور چور ہو گیا ہے حالانکہ وہی حضور کو مانا ہے اور اتنا سا جملہ نہ مانا جس سے ہمارے پاک کی اہمیت کا پتہ لگا حضرت جبریل کی چولہے کو لے کر آئے ہوئے ان کی طرح یار فرشتوں کا سردار جن کو بنایا گیا ہے ان کو ایک ٹکڑا لے کر بھیجا گیا ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا 24,000 مرتبہ آپ کو وہی نبی ہوں کون سے حضرت منہ بھلا نبی علیہ السلام کی سلامت آدم پر سے تو دس نہیں حضرت منہ پر 50 مرتبہ حضرت ابراہیم پر 48 مرتبہ حضرت عیسیٰ کے اوپر 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری حیات کے طیبہ میں 24,000 مرتبہ بھجنا دیا ایسا ایسے ایک ایک کلمے کو لے کر آئے ہیں حضرت جبریل اس سے قرآن پاک کی عظمت کا آپ یہی مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر دی گئے ہیں اور یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے واسطے ہماری زندگیوں میں درست کرنے کے لیے بھیجا ہے ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص احترام توجہ کیا جائے اور اس کے الفاظ کو یاد کرنے کا احترام کیا جاتا ہے میں اس کے معنی کو سمجھ کر اور اس کے احکام کو عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگیوں کو اور اپنی دنیا معاشرت کو کامیاب بنانے کا اہتمام کیا جائے یہ سلسلے جو ہمارے مدارس کے اندر قرآن کی تعلیم کے یہی مختلف شکلوں میں یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو سلسلہ قائم کیا ہے اسی کا ہے یا اس وقت ہندوستان نے آپ کو سنایا آپ دیکھیے اتنی بڑی حکیم کتاب آپ قرآن کھول کر دے دیں گے 750-800 کی کتاب اور وہ بھی عربی زبان کے لیے یہ بچے عربی زبان کی مادری زبان نہیں ہے جن کی مادری زبان کے یہاں کی ہے جو آپ کے ملک پر کہتے بولی جاتی ہے ایک آدمی کے لیے اپنی مادری زبان کی ایک ہی ذخیرے کتاب کو یاد کرنا ہے ان کو آپ میرے جی کی کتاب بولے 100 صفحے کی 100 پیج کی کتنے دنوں میں یاد کر کے بتائیں گے اور ایسی کتاب ہے جو تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے گویا قرآن کو آسان ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر گویا اللہ نے قرآن کی حفاظت کے خاطر اس کو بھی بڑا آسان کر دیا لوگ تمہارے طلبا عام طور پر 2-2.5 سال میں اس کو یاد کر لیتے بعد میں اس سے بھی کم میں 1 سال میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں 1 مہینے میں بھی اور چند دنوں میں بھی یاد کرنے والے یاد کر لیتے ہیں یہ تو ان کے حافظے کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے اسی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے اس کا پڑھنا مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان کی کوئی چیز اسی لہجے میں اس کو انداز میں بولی جائے یہ بھی جو ہے دراصل قرآن ہی کا کمال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے جو آپ کی نظر فرمائے ہیں بڑے قابل مبارکباد ہیں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت فرمائیں اس کی ضرورت ہے
شکار ہے
इसकी बच्चों मुसलमान फरमा
दाय
के हाथ को जो मसीह होंगे
मेरा
आलमीन शरीफ है कि तमाम दाय से रबिया मकातबे कुरानिया मराकिब दुनिया खान का हम साहिब तबलीगी और दीनी मराकिब की अल्लाह के लिए काम जहाँ कहीं जिन शक्लों में हो रहा है और तेरे यहाँ मुक्तूरत की जिंदा है कि सब की बात काम करने वालों की नाम फरमा उनके खिलाफ इस काम जितनी खैर और भलाई की हमें अपनी उम्मत को अता फरमा जिन चीजों भलाई से करना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा سيدنا مولانا